أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام احباب کی خدمت میں یہ سلسلہ جو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ کہ جو اس واقعہ کربلا سے مربوط ہے، تحریک کربلا سے مربوط ہے، جس کا آغاز خود اس کربلا کی تحریک کا آغاز وہ 28 رجب کو امام کی مدینہ سے مکہ کی طرف روانگی کا جو واقعہ تھا اسی سے شروع ہوا. تو ہم انشاءاللہ واقعے کو ہی بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ مدینہ سے لے کر مکہ تک اور مکہ سے لے کر کربلا، پھر کربلا میں جو واقعہ رونما ہوا، پھر اس کے بعد پھر جو سفر ہے اسرا اہل بیت کا، اس قافلے کا کہ جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک کا، پھر شام سے واپسی کربلا اور پھر مدینہ تک. ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ سے لے کر مدینہ تک کا جو سفر ہے اس قافلے کا، اس کو ہم انشاءاللہ مختصر حصوں میں بیان کریں گے. آج چونکہ آغاز ہے تو قبل اس کے کہ ہم 61 یا 60 ہجری سے شروع کریں، امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ ترک جب کرنا پڑا اور آپ جب وہاں سے نکلے تو یہ 60 ہجری کا سال تھا. تو ہم اس کو شروع کریں گے رسول خدا کے دور سے مختصراً میں ایک دو گفتگوؤں کے اندر، یا چند شاید گفتگوؤں ہماری بن جائیں کہ جس میں ہم رسول اللہ کی تحریک سے شروع کریں گے. لیکن میں زیادہ تر، میں نے عرض کیا، میں واقعات کو ہی مختصر بیان کروں گا اور خلاصتاً تاکہ آپ ہمارے ذہنوں میں ایک پورا خاکہ بیٹھ جائے. تو اس لیے ہم رسول خدا کے دور سے مختصراً چند ایک واقعات اور چند ایک اہم باتیں کہ جس سے کچھ نقشہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں. مکہ مکرمہ جو خانہ کعبہ کی موجودگی کی وجہ سے عرب میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے، تو اس وقت بھی کعبے کی وجہ سے پورے عرب میں مکہ کو ایک مرکزیت حاصل تھی. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ قریش ایک خانہ کعبہ کے متولی تھے اور اس کے خدمتگار اور اس کے جو معاملات تھے وہ ان کے پاس تھے، اس لیے جو قریش کے لوگ تھے ان کو بھی عرب کے اندر اسی کعبے کی وجہ سے ایک اہمیت اور عزت دی جاتی تھی، جس کا قرآن کے سورہ قریش میں اللہ نے ذکر بھی کیا ہے، جو عزت ان کو، جو تکریم ان کو ملتی تھی. تو اللہ کے نبی کا جو آغاز ہوا نبوت کا، جس کو ہم نبوت کے آغاز کا سال ہی قرار دیتے ہیں، پہلی بعثت کا سال، اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جو مشکلات ہیں اس علاقے میں، اس مرکز میں، اس میں ایک ظلم و ناانصافی بھی ہے. جو محروم طبقہ ہے، جو پسماندہ طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ بت پرستی عقائد میں جو انحرافات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مختلف اخلاقی مسائل کا شکار یہ معاشرہ تھا. رسول خدا نے اپنی بعثت کا جب آغاز کیا تو آپ کے سامنے بہت سارے مشکلات اور بہت سارے مسائل موجود تھے. ایک تو یہ کہ خود قریش کے رؤسا نے آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا، اور پھر اس کے بعد جو بھی اسلام لاتا اس کے لیے مشکلات اور اس کے لیے اس کو تکلیفیں دینے لگے. تو آغاز اسلام میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کے اوپر، اسلام لانے والوں کے اوپر بے پناہ مشکلات، بے پناہ تکلیفیں ان کو دی گئیں۔ یوں قرآن مجید نے بھی اس طرف متوجہ کیا، جو فتح سے قبل اسلام لانے والے ہیں، جو فتح مکہ سے پہلے، جنہوں نے فتح مکہ کہیں یا صلح حدیبیہ کہیں، جو اس سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، جو اس سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، ان کا رتبہ فتح مکہ کے بعد جو خرچ کرنے والے یا اسلام لانے والے ہیں ان سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ وہی تھی، کیونکہ فتح مکہ سے پہلے مشکلات کا دور تھا، مسائل کا دور تھا، تکلیفوں کا دور تھا۔ تو اسی دور میں اسلام جو لائے خالص لوگ اللہ کے نبی پر، اس کے بعد پھر مکہ میں جب ناگزیر ہو گیا کہ اب یہاں پر رہ کر خود اسلام کی تبلیغ، اسلام کی تحریک، اور جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی کو مبعوث کیا گیا ہے، اس کی تکمیل مکہ میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے، جب تمام کوششیں مکمل ہو گئیں، تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے مدینہ کے جو انصار تھے ان کی دعوت پر اور اللہ کے حکم کے مطابق آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی قریش مکہ کے ساتھ آپ کا تعارض رہا، اور انہوں نے کوشش یہی تھی قریش مکہ کی کہ کسی طرح اسلام کا یہ چپٹر جو ہے، اسلام کا یہ سلسلہ، اس کو لپیٹ دیا جائے۔ وجہ وہی تھی کہ قریش یہ سمجھتے تھے کہ ان کے جو مفادات ہیں، جس طرح ان کو عرب کے اندر ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو اسی طرح باقی رکھیں۔ یعنی اس میں ان کا کوئی بتوں کی محبت میں اسلام کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اپنے مفادات، جو مادی مفادات ہیں، مالی مفادات تھے، سیاسی، معاشرتی، ان مفادات کی وجہ سے رسول خدا کی مخالفت کرتے تھے۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی کی قریش کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی، جو ساری دفاعی جنگوں پر مبنی تھی، بدر کا مارکہ ہو، احد ہو، خندق ہو، یہ سارے مارکے جو ہیں یہ رسول خدا کے ان کے ساتھ، قریش کے ساتھ رہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت مدینہ ہجرت کرنے کے چوتھے سال میں ہوئی، 3 شعبان 4 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کے 7 سال رسول خدا کی زیر تربیت گزارے ہیں، اور رسول اللہ نے بہترین انداز میں اپنے ان نواسوں کی، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت کی، اور آپ کے جو بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جس میں اپنی گود میں بٹھا کے کھلانا، اپنے لیے اپنی خود سواری بن کے ان کو سوار بنانا، اور ان کے بارے میں مختلف مواقع پر احادیث کا بیان کرنا، ان کی اہمیت بتانا، اور دونوں کو جوانان جنت کے سردار کہنا، بہت سارے ایسی احادیث، روایات، واقعات موجود ہیں کہ جو ابھی میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا، جس کی طرف مختصراً اشارے کر رہا ہوں۔ بس یہ 7 سال امام حسین علیہ السلام کا جو بچپن ہے اور ابتدائی 7 سال ہیں، یہ 7 سال رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ، آپ کی زندگی کے یہ 7 سال ہیں، اور ان 7 سالوں میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو تربیت ہے اس میں انسانی، کسی بھی انسان کی تربیت کے لیے اس کی زندگی کے پہلے 7 سال بہت اہم ہوتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام ان دونوں نے اپنی زندگی کے یہ ابتدائی 7 سال، اور حضرت زینب نے رسول اللہ کی زیر سرپرستی، رسول اللہ کے سائے کے تہلے تلے گزارے ہیں۔ اسلام کے آغاز کی مشکلات اور خالص مسلمانوں کا اسلام کو قبول کرنا، اسلام کے لیے قربانیاں دینا، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا، ایک تو یہ مرحلہ تھا، لیکن جب فتح مکہ کے بعد اسلام عرب کے اوپر ایک حکومت، مضبوط حکومت کی شکل میں سامنے آیا، تو اس کے بعد بھی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اب جو اسلام لا رہے تھے بہت سارے لوگ، اس میں مختلف کیٹیگریز تھیں۔ کچھ تو تھے کہ جو دیکھ رہے تھے کہ اب اسلام آگے ایک مضبوط حکومت کے طور پر سامنے آئے گا، اور ظاہر ہے کہ پھر بہت سارے مادی مفادات بھی حاصل ہوں گے، تو بہت سارے لوگ اس وجہ سے اسلام قبول کر رہے تھے تاکہ بعد میں اپنے لیے کوئی مادی فوائد اس سے حاصل کر سکیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے جو مسلمان ہو رہے تھے کہ قبائلی سسٹم تھا، تو قبیلے کا جب سردار مسلمان ہوتا تھا تو اس کے ساتھ اس کے قبیلے والے بھی مسلمان ہوتے تھے۔ تو یوں اب ہم جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں میں بہت سارے منحرف لوگ بھی تھے، بہت سارے مادہ پرست، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو رسول اللہ کا جو پیغام تھا، رسول اللہ کا جو نعرہ تھا، اسلام کی جو تعلیمات تھی، ان سے متاثر ہونے ہو کے مسلمان ہونے کے بجائے مفادات اور تعلقات کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اسلام لائے۔ یوں مسلمانوں کے اندر، خالص مسلمانوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے کہ جو بعد میں تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کو نقصان دیا ہے۔ رسول خدا کی رحلت کے بعد کچھ معاملات ایسے بن گئے کہ رسول اللہ کے واضح اعلانات کے باوجود رسول خدا کے جانشین برحق حضرت علی علیہ السلام کو ان کے حق سے، ان کی خلافت سے ان کو محروم رکھا گیا، اور خلافت اس کے ذریعے، انتخاب کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے سے خلافت کو دوسری طرف منتقل کیا گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے اس دوران میں جب دیکھا کہ حالات ایسے تھے، دو طرح کے فتنے اس وقت اٹھ چکے تھے۔ ایک تو عرب کے اندر رسول خدا کی رحلت کے بعد کچھ لوگ تھے جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے، اور نبوت کے دعووں کے ساتھ ہی انہوں نے لشکر کشی کی، تو اسلام کے لیے ایک خطرہ عرب کے اندر موجود تھا۔ دوسرا خطرہ تھا روم اور فارس کا، کیونکہ دو بڑی طاقتیں اس وقت دنیا میں موجود تھیں، ایک ایران کی طاقت تھی، ایک روم کی طاقت تھی، اور ان دونوں کے لیے اسلام ایک بڑھتا ہوا، ایک بڑھتی ہوئی سپر پاور، ایک بڑھتی ہوئی نئی طاقت کے طور پر ابھر رہی تھی۔ تو ان دونوں کی طرف سے بھی خطرہ موجود تھا کہ اندرونی کسی چپکلش اور نزا کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اسلام کے اوپر، اسلامی سلطنت کے اوپر حملہ کر دیں۔ بہت سارے ایسے وجوہات تھی، وحدت کا مسئلہ تھا، انحراف کا مسئلہ تھا، نااتفاقی کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے امیر المومنین نے خاموشی اختیار کی اور معاملات میں مداخلت نہیں کی۔ ہاں جہاں ضرورت ہوئی، اسلام کی ضرورت تھی، وہاں جب مشورہ کیا گیا امام علی علیہ السلام سے، تو وہاں آپ نے خالص مشورہ، خلوص کے ساتھ بہترین مشورے اپنے دیے۔ یوں یہ 25 سال کا دور ہے رسول خدا کی رحلت سے لے کر مولا علی کی ظاہری خلافت تک، کہ جب مولا علی کو خلافت ملی اور پھر آپ نے اپنے خلافت کے کم و بیش جو 5 سال کا عرصہ ہے، اس میں مولا علی علیہ السلام نے انہی خطوط پر، انہی اصولوں پر کہ جن اصولوں پر رسول خدا نے حکومت کی تھی، آپ نے حکومت کی۔ ایک آدھ جملہ میں عرض کر دیتا ہوں آج کی اس گفتگو کے آخر میں، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر اہمیت اور جس قدر فضیلت بیان کی ہے امام حسین علیہ السلام کی، امام حسن علیہ السلام کی، اہل بیت علیہ السلام کی، جو ہی آپ کی رحلت ہوتی ہے تو انہی اہل بیت کو، انہی آپ کے نواسوں کو، آپ کی بیٹی جناب سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا کو ایسی مصیبتیں، ایسی تکلیفیں دی گئیں، اتنی مصیبتیں اور اتنے مصائب آئے کہ سیدہ کائنات نے یہ کہا کہ بابا، مجھ پر ایسی مصیبتیں آ گئی ہیں کہ اگر ان سفید دنوں پر، ان روشن دنوں پر یہ مصیبتیں آ پڑتی تو یہ سفید دن، یہ روشن دن سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ یقیناً بہت بڑی تکلیفوں اور مصائب کا سامنا کیا سیدہ کائنات نے، اور انہی مصائب اور انہی تکلیفات کی وجہ سے رسول خدا کی رحلت کے 3 ماہ بعد آپ کی بیٹی بھی اس دنیا سے رحلت کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اگلی گفتگو میں ہم اس سے آگے کچھ اور باتیں بیان کر کے انشاءاللہ ہم امام حسین علیہ السلام کا جو 60 ہجری سے کربلا کے واقعے کا آغاز ہے، وہاں تک ہم انشاءاللہ اس کو پہنچا کر پھر وہاں سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔